أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل فرجهم.
ہم انسان شناسی ازروئے قرآن کے حوالے سے جن معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ اب ہمارا جو سرنامہ کلام ہے سورہ بحر کی 3 آیتیں، اس میں سے ہماری گفتگو اب تیسری آیت کے حوالے سے شروع ہوئی تھی پچھلی دفعہ. آیت کا عنوان ہے انا ہدینہ السبیل. متن آیت انا ہدینہ السبیل، اما شاکرم و اما کفورا. اور 3 آیتیں سورہ بحر کی، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر کرتی ہیں. پہلی آیت میں انسان قبل از ورود با دنیا یا عالم مادی و طبعی، پہلی آیت کہ حل ادا علی الانسان حین من الدہن، یہ تذکرہ کر رہے ہیں انسان کا اس دنیائے طبعی اور مادی میں وارد ہونے سے قبل. اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ، یہ کب کا تذکرہ ہے؟ جب انسان اس دنیا میں آ گیا، اس کی خلقت کہاں پر؟ شکم مادر. وجعلناہ سمیعا بصیرا، تک پہنچ کر انسان کی تخلیق شکم مادر میں مکمل ہو گئی. اور جب انسان کی خلقت مکمل ہوئی تو وہ ایک پہلو طبعی اور مادی رکھتا تھا اور ایک پہلو غیر طبعی اور غیر مادی رکھتا تھا. جو پہلو اس کا طبیعت اور مادیت سے متعلق ہے وہ جسم ظاہری ہے، اور وہ پہلو کہ جس کا تعلق غیر مادی جہت انسانی سے ہے، اس کے بارے میں اشارہ ہے سمیعاً بصیراً کے لفظوں کے ذریعے سے. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ سمیعاً بصیراً کا مطلب صرف دیکھنا سننا نہیں ہے، بلکہ سمیعاً بصیراً حقیقتاً تفکر اور تعقل تک پہنچتے ہیں. انہیں سماعت و بصارت جس جگہ پر، جس مقام پر جا کے منتہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ مقام کیا ہے؟ فکر اور عقل. کہ جب تک فکر اور عقل سلامت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان سماعت و بصارت کے تابع نہیں ہوتا. یہاں تک ہم نے بات کیا. اب اس کے بعد تیسری آیت میں زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے کہ جب ہم اس مقام سے کہ جہاں پر ہم اپنی تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور ان دو کوالٹیز کو، ایک مادی اور ایک غیر مادی، لے کر اس عالم میں آ گئے، اب کیا؟ تو وہاں بھی پروردگار سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ کرتا ہے وہ یہ کہ انا ہدیناہ السبیل، یعنی ہم نے انسان کو جب اس عرض پر بھیجا، اس عالم طبیعت میں بھیجا، تو کس طریقے سے بھیجا؟ سبیل کی ہدایت کے ساتھ بھیجا. کہ ابھی ہمارا امتحان شروع نہیں ہوا ہے. ایک عام انسان کا امتحان کب سے شروع ہوتا ہے؟ بلوغت کے بعد سے. اگر کوئی بچہ اس دنیا میں وارد ہو اور بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو اس پر کوئی حساب و کتاب آئی نہیں، وہ معرض امتحان میں داخل ہی نہیں ہوا تھی. انہیں پروردگار نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہمارے امتحان کا آغاز کر دیا. نہیں، اس کے لیے بھی ایک مہلت ہے کہ جب انسان کے قوا، انسان کی قوت ادراک، انسان کی صلاحیتیں ایک حالت اعتدال اور قوت تک پہنچ جائیں تب امتحان کا آغاز ہوتا ہے دوست. لیکن یہ بھی نہیں کیا پروردگار نے کہ جب تمہارے امتحان کا آغاز ہوگا اس وقت تمہیں ہدایت دوں گا. نہیں، ہدایت پیدائش کے ساتھ ہے. اس کو چیز کو ابھی ہمیں کھولنا ہے کہ ہدایت انسان کی پیدائش کے ساتھ ہے. لیکن امتحان کا مرحلہ ایک وقفے کے بعد کہ جب انسان کے قوا اور اعضاء و جوارے ایک حد اعتدال اور تقویت تک آ جائیں. یہ تھوڑا سا خلاصہ جو باتیں ہم نے کی. اب ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے تعریف ہدایت کے حوالے سے کہ ہمیں ان دونوں لفظوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. آپ نے اس بات کو ابھی تک محسوس کر لیا ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کس قدر قابل تشریح ہوتا ہے, اس کے اندر کتنی گہرائیاں پنہاں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لفظ ہدایت کے معنی اجمالاً, یعنی مختصر عرض کیا تھا, آج انشاءاللہ اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے. ہدایت کے معنی ہم نے کیا عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ ہدایت کے معنی تو شاید میں نے نہیں بتائے تھے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کے دو حصے ہوتے ہیں. ہدایت دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے شناخت راہ, یعنی جس رستے پر چلنا ہے اس رستے کی شناخت, اور دوسرا ہدایت کے اندر جو چیز ہے وہ ہے ہدف کے ہدف کی شناخت, کہ راہ تک پہنچنا اس بات کے کو واجب نہیں قرار دیتا کہ آپ منزل تک بھی پہنچ گئے. اس راہ تک پہنچنا کہ جس راہ پر چل کر آپ منزل تک جائیں گے, تو ہدایت کی دو شاخیں ہو گئی, ایک راہ کی درست شناخت اور ہدایت, اور دوسری ہدف کا درست شناخت اور اس کی معرفت. ذرا
سا
آگے ہو جائیں گے.
صلی اللہ علیہ وسلم.
دوسری اہم بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہدایت کے ان دونوں پہلوؤں کے مقابلے میں دو قسم کی خرابی یا بے ہدایتی موجود رکھتی ہے. وہ جو راہ کو گم کر دے اسے ہم اپنی زبان میں بھی گمراہ کہتے ہیں. گمراہ کا مطلب جو رستہ کھو دے, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ رستہ کہاں پر ہے جس رستے پر چل کے میں اپنی منزل کو پا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ رستہ کس رستے کی بات ہو رہی ہے؟ اس رستے کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا. اس رستے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو گم کر دے, ایک وہ ہے گمراہ, اور زبان عربی میں کہ میں نے لکھا بھی تھا آپ کے سامنے, اسے کیا کہتے ہیں؟ واد, واد الف لام. دوسرا بے ہدایت انسان کون ہوتا ہے؟ جو راہ کو نہیں ہدف کو گم کر دے, نہ ہدف کو پہچانتا ہو اور نہ پہچاننے میں دلچسپی رکھتا ہو. ایسے شخص کو کیا کہا گیا؟ غی یا غاوی, اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہماری زبان میں کیا ہے؟ اغوا. تو اغوا جو ہم کہتے ہیں, تو غی یا غاوی کون سا شخص ہے؟ جو ہدف کو کھو دے, جو بے ہدف انسان ہے وہ غی. اور جہاں پر میں نے اپنی بات ختم کی تھی وہ یہ تھی, اور آج مزید آیتیں بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے, کہ ابلیس شیطان بننے کے بعد خدا کو یہی ایک لحاظ سے دھمکی دے کر نکلا تھا کہ جس مخلوق خاکی کو تم نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے اس کی کل نسل کو اغوا کروں گا, یا غاوی بناؤں گا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ انہیں ایسا نہیں کہ وہ بے راہ ہوں بلکہ بے ہدف بناؤں گا. شیطان کے بہکاموں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ہدف کو کھو دے. یہ مقصد ہے شیطان کے بہکاموں کا. یہاں تک ہماری بات پہنچے گی. اب اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اب یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک ذرا سا الجھاوا پیدا ہو رہا ہے کہ پہلے ہم ہدایت کو ایکسپلین کریں یا سبیل اور صراط کے معنی واضح کریں. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبیل اور صراط کے معنی پہلے کھول دیے جائیں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہو. اگر آپ پچھلی آیتوں پہ غور فرمائیں جو میں نے پچھلا پرچہ دیا تھا, اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو, تو اس میں ہم نے ایک حوالہ آپ کو دیا تھا سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت کیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم انہیں ہدایت کریں اپنی سبیل میں. سبل یعنی پلورل، سبیلیں. اور دوسرے اس کے مقابلے میں جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فرات کا لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی بدصورت جمع استعمال نہیں ہوا ہے. سبیل سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے. جیسے جب کہا گیا کہ فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہاں پر سبیل سنگولر ہے، واحد ہے، کیونکہ خدا تک لے جانے والی سبیل ایک ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا تک پہنچانے والی سبیلیں بہت ساری ہیں، یعنی کہ رستے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سبیل ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم ایک چیز ہے، صراط کہیں بھی جمع نہیں ہے. سبیل سبلنا بھی ہے، یعنی ہمارے رستے، اور فی سبیل اللہ واحد بھی ہے، یعنی اللہ کا رستہ بتایا. تو اس فرق کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں قبل اس کے کہ میں پھر آیتوں کے حوالے سے آپ کو کچھ سمجھاؤں. پہنچنا کہاں تک ہے، یعنی صراط اور سبیل کے فرق دیکھ لیجیے کہ ہدف یا منزل تک پہنچنا جو ہے وہ مقصود اصلی ہے. انسان کا مقصد یا مقصود کیا ہے؟ ہدف یا منزل تک پہنچنا. اس کا فیصلہ ہمیں بعد میں کریں گے کہ ہدف منزل کیا ہے، محدود ہے لامحدود.
اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم.